سیدی سندی عیدی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمان شیخ العرب والجمال مولانا شاہ رشید محمد اکبر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار شان گل ننگ خار ہوتی ہے، شان گل ننگ خار ہوتی ہے، یعنی مومن جب اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اس کا جو عزت اور شرف ہے وہ جاتا رہتا ہے، وہ ذلت کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اٹھا کر سب تمہارے آستان سے زمین پر گر پڑا میں آسمان۔ جب خدا پر نثار ہوتی ہے، جب خدا پر نثار ہوتی ہے، زندگی پر بہار ہوتی ہے، جب خدا پر نثار ہوتی ہے، جب خدا پر نثار ہوتی ہے، زندگی پر بہار ہوتی ہے، زندگی پر بہار ہوتی ہے، جرم غفلت کی مرتکب ہو کر، جرم غفلت کی مرتکب ہو کر، جرم غفلت کی مرتکب ہو کر، زندگی بے قرار ہوتی ہے، زندگی بے قرار ہوتی ہے، جب خدا پر نثار ہوتی ہے، زندگی پر بہار ہوتی ہے۔ سومتے ایسے دل کی برکت سے، سومتے ایسے دل کی برکت سے، سومتے ایسے دل کی برکت سے، ہر کلی گل عطار ہوتی ہے، ہر کلی گل عطار ہوتی ہے، گل عطار یعنی پھولوں کا گلستان، ہر کلی گل عطار ہوتی ہے، یعنی جو محبت کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے قلب میں رکھا ہے وہ بند کلی کی طرح ہے، جب اس کو جس طرح سہو کے ہوا چلتی ہے باد صبا تو بند کلیاں کھل جاتی ہیں، اسی طرح اہل اللہ کی صحبت سے یہ بند کلی دل کے اندر جو اللہ کی محبت کا خزانہ ہوتا ہے بند ہوتا ہے، تو اہل اللہ کی صحبت سے گویا اہل اللہ کی، بھائی آواز نہ کرو، بات نہ کرو، خاموش رہو، یقین کی بات کرے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو خزانہ ہر دل کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ اہل اللہ کی صحبت سے گویا وہ بند کلی کھل جاتی ہے، اور خود بھی اپنی خوشبو سے مست ہوتی ہے اوروں کو بھی مست کرتی ہے۔ بھائی بات نہیں کرو، ایک کو ادھر بٹھائیے اور ایک تم ادھر بیٹھ لو، مجھے ادھر آ جاؤ، بات کی آواز آئی تو ہم سے کہہ دیں گے۔ صحبتِ دل کی برکت سے، صحبتِ دل کی برکت سے، ہر کلی گل عطار ہوتی ہے، ہر کلی گل عطار ہوتی ہے، جب خدا پر نثار ہوتی ہے، زندگی پر بہار ہوتی ہے۔ قوم رخصت ہوا گلے دل کے، یہ شاید کہیے، قوم رخصت ہوا گلے دل کے، قوم رخصت ہوا گلے دل کے، ہر کلی اشک بار ہوتی ہے، ہر کلی اشک بار ہوتی ہے، کون رخصت ہوا گلے دل کے، کون رخصت ہوا گلے دل کے، ہر کلی اشک بار ہوتی ہے، ہر کلی اشک بار ہوتی ہے، جب خدا پر نثار ہوتی ہے، زندگی اور شروع اخلاص کر نہیں شامل روح اخلاص کر نہیں شامل روح اخلاص کر نہیں شامل یاد حق کاروبار ہوتی ہے یاد حق کاروبار ہوتی ہے روح اخلاص کر نہیں شامل روح اخلاص کر نہیں شامل یاد حق کاروبار ہوتی ہے یاد حق کاروبار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے زندگی پر قرار ہوتی آپ ممکن ناراضگی سے اے افسر ان کی ناراضگی سے افسر ان کی ناراضگی سے افسر شانِ گلدم کے خار ہوتی ہے شانِ گلدم کے خار ہوتی ہے ان کی ناراضگی سے افسر ان کی ناراضگی سے افسر ان کی ناراضگی سے افسر شانِ گلدم کے خار ہوتی ہے شانِ گلدم کے خار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے زندگی قربان ہوتی کیا عمر ہے کون سات بار شام کو دورے لگا رہے رمضان حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے افادات نے ماہ رمضان کی عبادت کا اثر تمام سال رہتا ہے. فرمایا کہ حضرت حکیم الامت تانگی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ عبادت کا اثر اس کے بعد 11 مہینے تک رہتا ہے. جو کوئی اس میں کوئی نیکی کا تکلف کر لیتا ہے یعنی مشقت اٹھا کے اس مہینے کی خاطر یہ مبارک مہینہ ہے, بہت سے لوگ جو ہے وہ نیکیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں, مشقت اٹھا کر نیکی کے کام کرنے لگتے ہیں, تو کوئی اس کا تکلف کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس پر آسانی قادر ہو جاتا ہے. اور جو کوئی کسی گناہ سے اس میں اجتناب کر لے تمام سال بآسانی احتیاط ہو سکتی ہے. اور اس مہینے میں معصیت یعنی گناہ سے اجتناب کرنا کچھ مشکل نہیں, کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. پھر جب شیاطین قید ہو گئے تو گناہ آپ ہی کم ہو جائیں گے محرک کے قید ہو جانے کی وجہ سے. اور یہ لازم نہیں آتا کہ گناہ بالکل ختم ہی ہو جائیں, کیونکہ دوسرا محرک یعنی نفس تو باقی ہے, اس مہینے میں وہ گناہ کرائے گا مگر ہاں اثر کم ہوگا, کیونکہ ایک محرک رہ گیا یعنی دو دشمن ہیں ہمارے, اس میں سے ایک رہ گیا شیطان تو قید ہو گیا نفس باقی ہے. اور اس میں ایک مہینے کی مشقت اگر گوارا کر لی جائے تو کوئی بات نہیں, غرض اس میں ہر وضو کو گناہ سے بچایا جائے. جھوٹ
فرمایا کہ ایک دوانگی کے 20 گناہ ہیں، جیسا کہ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ ہمارے حضرت کے رسالہ اصلاح اخلاق میں بھی حضرت نے لکھا ہے کہ ان میں سے کذب ہے، ان میں سے ایک کذب ہے جو جوان کے گناہ ہے، کذب یعنی جھوٹ، جس کو لوگوں نے شیر مادر سمجھ رکھا ہے، اور جھوٹ وہ شے ہے کہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں، کہ اس کو مسلمان کیسا خوشگوار سمجھتے ہیں، ذرا سا بھی لگاؤ جھوٹ کا ہو جائے بس گناہ ہو گیا۔ ہم میں سے بعض لوگ احتیاط نہیں کرتے بات کرنے میں، اور بغیر تصدیق کے بات کرنا بھی عام ہے کہ کسی سے سنا وہ آگے بڑھا دیا، اور الفاظ کچھ سے آخری کان تک پہنچتے پہنچتے کچھ کے کچھ ہو جاتے، اور اس کے علاوہ یہ کہ جھوٹ بات کہنا یا کوئی بات ایسی دین اخلاق واقعہ کوئی بات کر دینا، اس سے خوب اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کی مثال دی ہے کہ ایک صحابیہ نے ایک بچے سے بہلانے کے طور پر یوں کہا کہ یہاں آؤ چیز دوں گی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ آ جائے تو کیا چیز دو گی، انہوں نے دکھایا کہ ایک کھجور ہے میرے ہاتھ کی، فرمایا اگر تمہاری نیت میں کچھ نہ ہوتا تو یہ معافیت لکھی جاتی، یعنی گناہ لکھے جاتے۔ یعنی بچے سے بھی جھوٹ نہیں، جھوٹ بات نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ بڑا بول تو رہا ہے بڑا، اگر وہ دھوکہ دے گا وہ جھوٹ بولے گا اس کا تو گناہ لکھا جائے گا، اور اسی انہی باتوں سے بچوں کے اندر بھی عادتیں پڑتی ہیں، اس لیے بڑوں کو بھی خوب احتیاط سے رہنا چاہیے۔ حضرات کذب یہ چیز ہے، خیر یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، اگر اس سے بچاؤ نہ ہو سکے تو کذب یعنی نقصان دہ جھوٹ مضر سے، جھوٹ یا مضر یعنی کذب مضر سے تو بچنا ہی چاہیے، یعنی ایسا جھوٹ جو کسی کو نقصان بھی پہنچائے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اگر سے جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، وہ اپنا گناہ بھی ہے، لیکن بعض ایسا جھوٹ ہوتا ہے جس سے دوسرے کو نقصان بھی پہنچتا ہے، مالی یا بدنی یا اور کوئی تکلیف دہ اس کے لیے ہو جاتی ہے وہ بات، تو جھوٹ اس والے جھوٹ سے تو اور زیادہ بچنا چاہیے۔ غیبت کے نتائج، فرمایا کہ پھر اور پھر روزے میں دوسرا گناہ زبان کی غیبت ہے۔ یہ یاد آیا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ بیان میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ گوشت جو ہے جب سڑ جاتا ہے، یعنی پرانا ہو جاتا ہے، دیر ہو جاتی ہے گوشت، تو اس میں ایسے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جس سے کھانے سے کینسر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ غیبت جو ہے ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت، اس سے یہ اس سے روحانی کینسر پیدا ہو جاتا ہے، اس سے روحانی کینسر پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کچھ خبر نہیں ہے کہ واقعی اس غیبت سے واقعی کینسر بھی پیدا ہو جائے گا، یہ کہ گناہوں سے تو معصیت سے تو مصیبت آتی ہی آتی ہے، تو اس لیے اس سے خوب اہتمام کے ساتھ بچنا چاہیے۔ روزے میں دوسرا گناہ زبان کی غیبت ہے۔ لوگ یوں کہا کرتے ہیں کہ میاں ہم تو اس کے منہ پر کہتے ہیں، منہ پر عیب جوئی کرو گے تو بہت اچھا کرو گے، اور پیچھے تو ظاہر ہے جیسا اچھا ہے، بلکہ اگر منہ پر برا کہو گے تو بدلہ بھی پاؤ گے، یعنی وہ شخص بھی تم گالی دو گے تو وہ شخص بھی تمہیں گالی دے گا، کچھ نہ کچھ کہہ دے گا، وہ شخص بھی تمہیں برا کہہ دے گا یا اپنے اوپر سے اس الزام کو دفع کرے گا۔ پیچھے برائی کرنا تو دھوکے سے مارنا ہے، یاد رکھو جیسا کہ دوسرے کا مال محترم ہے ایسے ہی بلکہ اس سے زیادہ آبرو ہے، چنانچہ جب آبرو پر پابندی ہے تو مال تو کیا چیز ہے، جان تک کی پرواہ نہیں رہتی، پھر آبرو ریزی کرنے والا یعنی کسی کی عزت خراب کرنے والا کیسے حق الحق یعنی بندے کے حق سے بری ہو سکتا ہے۔ مگر غیبت ایسی رائج ہوئی کہ باتوں میں احساس بھی نہیں ہوتا کہ غیبت ہو گئی یا نہیں، اس سے بچنے کی ترکیب تو بس یہی ہے کہ کسی کا بھلا یا برا اصلا بالکل ذکر ہی نہ کیا جائے، یعنی بھلائی کی خاطر سے بھی زیادہ کسی کی بھلائی نہ کرے، کیونکہ زیادہ بھلائی کرنے سے شیطان پھر اس کا رخ موڑ دیتا ہے، وہ برائی کی طرف بھی آ جاتا ہے، دو چار برائیاں بھی نکلی جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ کسی کا بھلا یا برا اصلا بالکل ذکر ہی نہ کیا جائے، کیونکہ ذکر محمود اچھا ذکر محمود بھی اگر کیا جائے، یعنی اچھا ذکر بھی کیا جائے کسی کا، تو شیطان دوسرے کی برائی تک پہنچا دیتا ہے، اور کہنے والا سمجھتا ہے کہ میں ایک ذکر محمود کر رہا ہوں۔ اس طرح ایک خیر اور ایک شر مل جانے سے وہ خیر بھی کل عدم ہو گئی، اور حضرات اپنے ہی کام وہ دے رہے ہیں پہلے ان کو پورا کیجئے، دوسرے کی کیا پڑی ہے، یعنی اپنی اصلاح کی ضرورت سے اپنے اندر کتنے عیب ہیں، دوسروں کے عیبوں کو ہم کیا دیکھیں. علاوہ بری غیبت تو گناہ بے لذت بھی ہے اور دنیا میں بھی نقصان دہ ہے. جب دوسرا آدمی سنے گا تو دشمنی پیدا ہوگی اور پھر کیا اس کے ثمرات ہوں گے. اسی طرح زبان کے بہت گناہ ہیں، سب سے بچنا ضروری ہے. یہ روزے کے فوائد جو طبی فوائد ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، بلکہ مومن کو ان فوائد کے فکر نہ ہونی چاہیے، بلکہ اس کو تو محبوب کی رضا جو ہی درکار ہے، مگر یہ تشریف دلانے کے لیے یہاں سے کچھ فوائد بھی لکھے ہیں. فرمایا کہ فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی عقل کو اس کے نفس پر غلبہ اور تسلط دائمی حاصل رہے. باعث بشریت انسان ہونے کی وجہ سے بسا اوقات اس کا نفس اس کے عقل پر غالب آتا ہے، لہذا تہذیب و تزکیہ نفس کے لیے اسلام نے روزے کو اصول میں ٹھہرایا ہے. نمبر ایک، روزے سے انسان کی عقل کو نفس پر پورا پورا تسلط اور غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی ظاہر نفس تقاضا کرتا ہے مختلف چیزوں کا، کھانے پینے کا، حلال کا بھی حرام کا بھی، لیکن روزے کی وجہ سے انسان رک جاتا ہے، عقل کو استعمال کرتا ہے کہ نہیں روزہ توڑنا نہیں ہے. تو روزے سے انسان کی عقل کو نفس پر پورا پورا تسلط اور غلبہ حاصل ہو جاتا ہے. روزے سے خشیت یعنی اللہ کا خوف اور تقوی کی صفت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں لعلکم تتقون، یعنی روزہ تم پر اس لیے مقرر ہوا کہ تم متقی ہو جاؤ. نمبر تین، روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی عاجزی اور مسکنت اور خدا تعالیٰ کے جلال اور اس کی قدرت پر نظر پڑتی ہے. نمبر چار، روزے سے چشم بصیرت کھلتی ہے. نمبر پانچ، دور اندیشی کا خیال ترقی کرتا ہے. نمبر چھ، کشف حقائق الاشیاء ہوتا ہے، یعنی چیزوں کی حقیقتیں کھلتی ہیں، خصوصاً دنیا اور آخرت کی حقیقت کھل جاتی ہے. درندگی اور بہیمیت یعنی جانورانہ جو خواہشات ہوتی ہیں، درندگی وحشیانہ خواہشات، اس سے دوری ہوتی ہے. ملائکہ الہی سے قرب حاصل ہوتا ہے. خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کا موقع ملتا ہے اور انسانی ہمدردی کا دل میں ابھار پیدا ہوتا ہے. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جس نے بھوک اور پیاس محسوس ہی نہ کی وہ بھوکوں اور پیاسوں کے حال سے کیوں کر واقف ہو سکتا ہے، اور وہ رزاق مطلق کی نعمتوں کا شکریہ علی الوجہ الحقیقت کب ادا کر سکتا ہے؟ اگرچہ زبان سے شکریہ ادا کرے، مگر جب تک اس کے معدے میں بھوک اور پیاس کا اثر اور اس کی رگوں اور پٹھوں میں زور اور ناتوانی کا احساس نہ ہو، وہ نعمت ہائے الہی کا کما حق شکر گزار نہیں بن سکتا. کیونکہ جب کسی کی کوئی محبوب اور مرغوب اور معلوم چیز کوئی کچھ زمانہ گم ہو جائے، اس کے فراق سے اس کے دل کو اس چیز کی قدر معلوم ہوتی، یعنی جب جو نعمت جاتی رہتی ہے وہ نہیں ہوتی، جاتی رہتی ہے پھر اس کی قدر آتی ہے. روزہ مجھے صحت یعنی صحت کا سبب جس مرغوب ہے. چنانچہ قلت عقل شور یعنی کم کھانا اور کم پینا، اور طبا نے صحت جسم کے لیے اور صوفیہ نے صفائی یا دل کے لیے مفید لکھا ہے. پہلے زمانے میں تو باقاعدہ یہ قلت طعام بھی کبھی مجاہدہ تھا، چار قسم کے مجاہدے تھے، قلت طعام، قلت منام اور قلت کلام اور قلت اختلاف مال کنام، چار قسم کے مجاہدے تھے کہ کھانا بھی کم ہے، سونا بھی کم ہے اور میل جول بھی کم کرنا ہے اور بات چیت بھی کم کرنی ہے. لیکن اب اس زمانے میں چونکہ جسم ضعیف ہو گئے تو اب دو قسم کے مجاہدے جو ہے وہ منتقلی کر دیے گئے ہیں، دو مجاہدے باقی ہیں، یعنی خوب کھاؤ پیو اور خوب سو، لیکن لوگوں میں کم سے کم ملو جلو. زیادہ دوستیاں انسان کو برباد کر دیتی ہیں، زیادہ دوستیاں رکھنا، زیادہ میل جول اوقات کو ضائع کرنے کا سبب ہے، اور فضول باتوں کا سبب ہے، اور بہت سارے مفاسد ہیں اس میں. زیادہ تعلقات کی وجہ سے انسان یاد الہی سے دور ہو جاتا ہے، عبادات سے دور ہو جاتا ہے، جو ضروری کام ہے اس سے دور ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ اختلاف، قلت اختلاف مال بنا، لوگوں سے کم ملنا جلنا، اور قلت کلام یعنی کم گفتگو کرنا. سنایا کہ مفید گفتگو کرے، فضول بات کرنے سے دل کا سارا دور جاتا رہتا ہے. لیکن تھوڑا بہت اپنی صحت کے لیے ہنس بول دینا اس میں نہیں ہے، ہنسنا بولنا بھی ضروری ہے اس زمانے کے لیے، کیونکہ ہمارے سر وقت بجلی مہنگی ہو گئی اور کیا کہتے ہیں ٹماٹر بھنڈی وغیرہ سب مہنگی ہو گئی، اور بجلی کا بل دینا ہے، یہ کرنا ہے، ساری چیزیں، اس لیے ٹینشن کا مریض ہو جاتا ہے انسان اگر ہنسے بھول نہیں۔ روزہ انسان کے لیے ایک روحانی جزا ہے جو آئندہ جہان میں انسان کو اس جزا کا کام دے گی۔ جنہوں نے اس جزا کو ساتھ نہیں دیا وہ اس جہان میں بھوکے پیاسے ہوں گے اور ان پر اس جہان میں روحانی افلاس ظاہر ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی جزا کو ساتھ نہیں دیا۔ اور یہ بات ماننے کے لائق ہے کہ جب کھانے پینے کی تمام اشیاء خداوند تعالیٰ کے خزانہ رحمت سے انسان کو ملتی ہے تو جن اشیاء کو یہاں چھوڑتا ہے اس کا عوض وہاں ضرور دے گا جو یہاں سے بہتر اور افضل ہوگا۔ کہ اللہ کے لیے کھانا پینا سب چھوڑ دیا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا۔ روزہ محبت الہی کا ایک بڑا نشان ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی کی محبت میں سرشار ہو کر کھانا پینا چھوڑ دے اور بیوی کے تعلقات بھی اس کو بھول جاتے ہیں، ایسے ہی روزے دار خدا کی محبت میں سرشار ہو کر اس کی حالت کا اظہار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ غیر اللہ کے لیے جائز ہی نہیں۔ قسم کے روز شیرینی تقسیم کرنے کے منکرات سے متعلق اور بھی باتیں لکھی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں کئی چیزیں نہیں ہیں۔ مسجد کی سجاوٹ اور ضرورت سے زائد روشنی، اس میں بہت سارے مقاصد ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ مسجد کی سجاوٹ اور چراغوں کی کثرت سے اسلام کی عزت نہیں ہے، اسلام کی عزت تو تقوائی سے ہے، مستقی کرنے سے۔ کرنا ہے کہ ختم کے روز اکثر مسجدوں میں معمول ہے کہ شیرینی تقسیم ہوتی ہے۔ ہر چند کے قرآن مجید کا ختم ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ ارے بھائی بیٹھ جاؤ، تو نہیں سن کے سن لو، جب بات دین کی ہو جائے ختم پھر شور مچا لینا۔ ختم کے روز اکثر مسجدوں میں معمول ہے کہ شیرینی تقسیم ہوتی ہے۔ ہر چند کے قرآن مجید کا ختم ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ اے ادھر دیکھو، سنو، جس کے شکریہ اور خوشی میں کوئی چیز تقسیم کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر اس میں بھی بہت سی خرابیاں ہیں، کیونکہ اس کا عام رواج ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ اگر شیرینی تقسیم نہ ہو تو عام طور پر لوگ ملامت اور تان کرتے ہیں، اس لیے تقسیم کرنے والوں کی نیت اکثر اچھی نہیں رہتی، صرف الزام سے بچنے کے لیے مجبوراً تقسیم کرتے ہیں، خواہ گنجائش ہو یا نہ ہو۔ بعض اوقات سوچنا بھی پڑتا ہے، مگر پھر یہی خیال ہوتا ہے کہ بھلا کیسے تقسیم نہ ہو، لوگ کیا کہیں گے، اور ریا اور تفاخر کا حرام ہونا اور ریا اور فخر کے لیے جو افیل ہو اس کا گناہ ہونا سب کو معلوم ہے۔ پھر اگر اکثر جگہ چندے سے شیرنی آتی ہے وہ بھی ناجائز ہے۔ پھر اس روز مٹھائی کے لالچ سے ہر طرح کے لوگ مسجد میں بھر آتے ہیں، بے نمازی، ننگے پیر، بچے جن کی ناپاکی کا اعتبار نہیں، وہ سب پوری مسجد اور مسجد کے فرش کو ملوث کرتے ہیں، اور شور و غل اس قدر ہوتا ہے کہ نمازیوں کو تشویش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مجمع کو سنانے کے لیے خود حافظ زاد و جہود خوب بنا بنا کر پڑھتے ہیں، ریا کا مضمون ہونا سب جانتے ہیں، یہ کہ دکھلاوا ہے، لوگوں کو اس خاطر سے دکھلانا، یہ بھی منع ہے ریا۔ پھر تقسیم کے وقت جو دھول دفعہ شور و غل گالی گلوچ ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے، اسی طرح بہت سی خرابیاں ہیں۔ البتہ اگر شکریہ کے واسطے دل چاہے تو حسب گنجائش بلا اعلان جو کچھ میسر ہو، نقد یا غلہ یا کھانا یا شیرینی مستحقین کو بلا پابندی کے دے دینا، دیکھو مستحقین کو دینا، بلا پابندی کے دینا بہت مستحسن اور اچھا عمل ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ مستحقین ہو اور بغیر پابندی کے دے. اور بھی بہت سے منکرات اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں, اور یہ تو میں پڑھ کے سنا چکا ہوں کہ حضرت حکیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کہنا جب تراویح میں ختم قرآن پاک ہوتا تھا تو کوئی غیر معمولی بات اس میں لکھا ہوا ہے کتاب میں, کوئی غیر معمولی بات نہیں دکھائی دیتی تھی جس طرح عام دنوں میں. اسی منکرات کی وجہ سے, اگرچہ ختم قرآن بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑا موقع ہے, دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے, لیکن اسی وجہ سے حضرت نے ان معمولات کو ترک کر دیا کیونکہ ان کے اندر مفاسد بہت پیدا ہو گئی. اور کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان صاحب نے جنہوں نے کتابی تعلیم کیا لکھا ساری چیزیں وہ دیکھنے ہی گئے تھے اور انہیں کو قلم بند کیا. جبکہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ نے جس دن ختم قرآن پاک ہوا اس دن معمول کے مطابق جس کی دعا کرتے تھے اس کی دعا کی اور تشریف لے گئے مسجد سے. کوئی مٹھائی نہیں بٹی, کوئی روشنی ووشنی تو پوجا, کوئی مسکرات نہیں تھی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بولو